الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ رب العزت نے ہر نبی کی شریعت میں لوگوں کو تقویٰ کا حکم ضرور دیا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ہم نے تم سے قبل تم سے پہلے جس جس قوم کو کتاب دی ہے اور جس قوم کی طرف نبی کی بعثت فرمائی ہے ان سب کو اور تم سب کو بھی وصیت کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں, ان اتقوا اللہ, کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. اصل تقوی جو ہے اس کا محل انسان کا دل ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے التقوی ہا ہونا واشار الی قلبہ, اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض صحابہ کے حوالے سے دعا نقل کی ہے, اللہم انی اعوذ بک من خشیت النفاق, کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خشیت نفاق سے, تیرے ایسے خوف سے جو منافقانہ ہو, جس میں نفاق ہو. ان سے کسی نے پوچھا کہ خشیت نفاق کیا ہے, تو فرمایا کہ خوف اور خشیت انسان کے ظاہری اعضاء میں ہو مگر دل خشیت سے خالی ہو.
دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو لیکن ظاہری اعضاء پر بندہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ خشیت نفاق ہے. اصل جو خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، اس کا محل انسان کا دل ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس دل میں تیری خشیت نہ ہو. اس دعا کا معنی یہ ہے کہ ایسا دل جو گناہ کے بارے میں سوچے، گناہ کی پلاننگ کرے، گناہ کی تفکیر کرے اور گناہ کی تدبیر کرے، یہ دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے خالی ہوتا ہے. جس دل میں گناہ کے منصوبے ہوں، گناہ کی رغبت اور خواہش ہو، اور جو دل گناہ کرنے کے پروگرام بنائے اور ترتیب دے، اس دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی. اور اصل جو خشیت کا مرکز اور محل ہے وہ انسان کا دل ہے. اس نوجوان صحابی کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں پورے دین اسلام پر عمل کروں گا، صرف ایک گناہ کی مجھے اجازت دی جائے وہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا. کیا گناہ ہے؟ زنا. کہ زنا مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا، مجھے اس کی اجازت دی جائے. اور یہ بات بڑی ہی بھیانک تھی اور ہر لحاظ سے انتہائی بری بات تھی، لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غصے میں نہیں آئے. آپ نے اس کو قریب کر لیا اور اس سے پوچھا، اتحبہ لامک، کیا تم چاہو گے کہ یہ زناکاری کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. تو فرمایا کہ جس سے تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوں، کیا تم چاہو گے کہ یہ غلط کاری کوئی شخص تمہاری بیوی یا بہن کے ساتھ کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. تو فرمایا کہ جس سے تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیوی یا بہن ہوگی. اب وہ شخص تقریباً لاجواب ہو چکا ہے، بائیں بائیں جھانک رہا ہے. تب نبی علیہ السلام اس کو قریب کیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم طاہر قلبہ بحسن فرجہ، الہ العالمین اس کے دل کو پاکیزہ کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائے. تو پہلے دل کی پاکیزگی کی دعا کیا، اس لیے کہ دل اگر پاکیزہ ہو جائے تو گناہ کا میلان اور گناہ کی رغبت اور خواہش دل ہی اسے متنفر ہو جاتا ہے. اور یہ ایک مرکز ہے، تو اصل چیز دل کی اصلاح ہے، دل کا تزکیہ ہے اور دل کا تقویٰ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذک من قلب لا یخشع، کہ جو دل تیری خشیت سے خالی ہو اس سے تیری پناہ چاہتا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس دل پر توجہ دے رہے ہیں، توجہ ہم بھی دیتے ہیں اگر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی دل کا وال نہ بند ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، اصل چیز دل کا تقویٰ ہے، خشیت الہی. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے
انه ريغان على قلبي واني استغفر الله في اليوم 100 مرة. کہ کبھی کبھی میں بھی اپنے دل پر ایک غبار محسوس کرتا ہوں، غفلت کا غبار اپنے دل پر کبھی کبھی میں بھی محسوس کرتا ہوں. یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ جو ہی یہ غبار محسوس کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، استغفار شروع کر دیتا ہوں، اور ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. 100 دفعہ استغفار ایک ہی مجلس میں. اور عبداللہ بن عمر کی روایت بھی ہے کہ ہم بعض اوقات ایک مجلس میں اللہ کے نبی کا استغفار گنا کرتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام 100 بار استغفار کرتے تھے تاکہ غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور یہ غبار دور ہو جائے اور یہ دل اللہ تعالی کے ساتھ جڑ جائے، اخلاص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اور انابت کے ساتھ. تو یہ ایک توجہ کا عالم ہے کہ کس طرح آپ اپنے دل پر توجہ دیتے تھے. اور جو دل کی خشیت ہے، جو ایک اثاثہ ہے دنیا اور آخرت کی سعادت کا، اسے ہمیشہ قائم اور برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے. گناہ کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے اور بڑا ہی بھیانک ہے. تبھی تو شریعت نے بہت سے گناہوں کی حدود بیان کی ہیں اور بہت سے گناہوں کی سزا ذکر کی ہے، اخروی سزا، بلکہ بہت سے گناہوں کی قبر میں سزا کا ذکر کیا ہے کہ انسان جو مر جاتا ہے تو عالم برزخ قبر میں ان گناہوں کی سزا شروع ہو جاتی ہے. بہت سے گناہوں پر اللہ تعالی اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا ہے، جو کہ بڑی ہی بھیانک سزا ہے. تو یہ دل کی جو خشیت ہے اور دل کا تقویٰ ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے دل کو ہم پاک صاف کرنے کی اور رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اس کی طرف انابت کے ساتھ، کثرت استغفار کے ساتھ. کیونکہ یہ استغفار دل کی سیاہی اور تاریکی کا علاج ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذا اذنب ابن آدم نکتا فی قلبہ نکتۃ سودا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. یہ دل کی سیاہی بہت بڑا وبال ہے، اس کا دل تاریک ہوتا جاتا ہے. اور دل کی تاریکی کا اثر انسان کے چہرے پر بھی آتا ہے. اس لیے بعض سلف کا قول ہے کہ ان دل معصیت سواد فی الوجہ وظلمۃ فی القلب، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی کالک انسان کے چہرے پر نظر آتی ہے، اس گناہ کی نحوست انسان کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے، اور اس گناہ کی ظلمت اور تاریکی انسان کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے. جو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ انسان جب کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور وہ نشان برقرار رہتا ہے. دوسرا گناہ کرنے پر دوسرا نشان لگ جاتا ہے. اسی طرح گناہوں کی کثرت انسان کے دل کو سیاہ کر سکتی ہے. لیکن ان استغفر سوخلا قلبہ، اگر بندہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آئے تو اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے، اس کی چمک دمک اور بڑھ جاتی ہے.
اور اس دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے. یہ نور اور نیکی یہ دونوں مقرون ہیں. نیکی نور لاتی ہے جو نبی علیہ السلام کی دعا بلکہ دن کے آغاز کی پہلی دعا. آپ دن کا آغاز ایک دعا سے کرتے تھے اور اس دعا کا پہلا جملہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میرے دل کو نور سے بھر دے. یہ کس چیز کی دعا ہے؟ یہ اعمال صالحہ کی دعا ہے، کیونکہ نیکی سے چہرے پر نور نمایاں ہوتا ہے اور انسان کے دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ کی کثرت انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے. کثرت اعمال صالحہ سے یہ نور بھر جاتا ہے انسان کے دل میں، اور پھر یہ بڑا کارآمد ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جوڑ دیتا ہے جو تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور کبھی اگر گناہ سرزد ہو جائے پھر یہ نور اس بندے کو توبہ اور انابت کا درس دیتا ہے اور توبہ کا راستہ دکھاتا اور سجھائی دیتا ہے. اس نور کی کثرت سے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پیدا ہوتا ہے، اعمال صالحہ کی برکت سے پیدا ہوتا ہے، گناہ اگر ہو جائے تو فوری توبہ اور انابت کا راستہ اسی نور سے دکھائی دیتا ہے، جس کو علماء نے احساس گناہ کا نام دیا ہے. ایک بندہ اگر گناہ کرتا رہے اور اس کو گناہ کا احساس نہ ہو تو یہ ایک بڑی بھیانک سزا ہے. بعض علماء سلف کا قول ہے کہ ایک انسان ایک گناہ کرے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ تو آخرت میں ملے گی، مگر دنیا میں اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد ایک اور گناہ وہ انسان کر بیٹھتا ہے، یہ اس کی سزا ہے. اور اس کے برعکس سے ایک انسان اگر نیکی کرے تو اس نیکی کی جزا کیا ہے؟ اس نیکی کا صلہ اور اجر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. لیکن دنیا میں اس نیکی کی جزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی ایک نیکی کا اجر، دوسری نیکی کی توفیق، پھر اس نیکی کا اجر، تیسری نیکی کی توفیق، اور ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی توفیق، پھر اس گناہ کی سزا تیسرے گناہ کی توفیق. لیکن اس شخص کا راستہ رک جائے گا جس کے دل میں احساس گناہ پیدا ہو جائے، کیونکہ احساس گناہ سے احساس توبہ ہوگا، اور گناہ کے احساس سے بندے کو توبہ کی توفیق میسر آئے گی. بندہ سوچے گا کہ میں یہ گناہ کیوں کرتا ہوں، کیونکہ ہر گناہ بڑا بھیانک ہے، ہر گناہ کا بڑا وبال ہے. کبائر ہوں صغائر ہوں، سب کا جو وبال ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. بڑے گناہوں کی اپنی سزا ہے اور چھوٹے گناہوں کی اپنی خطورت ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ انسان کثرت سے کرتا ہے اور پھر انہیں فراموش کر ڈالتا ہے. بڑے گناہ یاد رہتے ہیں، چھوٹے گناہ بھول جاتے ہیں. اور ایک انسان اگر ایک گناہ ایسا بھول گیا، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اس کے دامن سے چمٹا رہ گیا، معاف نہ کرا سکا، تو اس کی سزا ضرور ملے گی. تو اس لحاظ سے چھوٹے گناہ ان کی خطرناکی کم نہیں ہے. اگر بڑے گناہوں پر اللہ کی حدود ہیں، سزائیں ہیں، قبر کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، دونوں جہانوں کی لعنتیں ہیں، تو چھوٹے گناہ بھی خطرناک نہیں، کم خطرناک نہیں، ان کا وبال بھی اور ان کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے۔ تو احساس گناہ میں یہ چیز سامنے رکھو کہ چھوٹا گناہ بھی خطرناک ہے، بڑا گناہ بھی خطرناک ہے۔ یہ بھی چیز سامنے رکھو کہ میں گناہ کہاں کروں، چھپ کر کروں گا تو اس کی اپنی سزا، اپنا وبال ہے، اور لوگوں کے سامنے کروں گا تو وہ اور بھیانک ہے۔ کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی معاف الا المجاہرین، میری ساری امت بخشش کی مستحق ہے، بخشی جائے گی، الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین کون ہے؟ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو خود حدیث میں موجود ہے کہ مجاہر وہ ہے جو چھپ کر گناہ کرے، اللہ نے پردہ ڈال دیا مگر جو ہی صبح ہوئی اور دن کا اجالا آیا تو وہ لوگوں کے سامنے اس گناہ کا ذکر کرتا ہے کہ رات ہم نے یہ کر دیا، رات ہم نے فلاں کام کر دیا۔ اس کا تعلق مجاہرین سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور مجاہر کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ برسر عام گناہ کرنے والا دندناتا پھرتا ہے اور اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو کوئی حیا نہیں ہے، یہ مجاہر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اے انسان تو کہاں گناہ کرے گا؟ لوگوں کے سامنے کرے گا، وہ بھی انتہائی بھیانک ہے، اور اگر چھپ کر کرے گا وہ بھی انتہائی بھیانک ہے۔ نبی علیہ السلام کو فرمانا ہے کہ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہام، کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن آئیں گے نیکیاں لے کر۔ کیسی نیکیاں؟ تہامہ پہاڑوں کے برابر، بڑی عظیم الہیکل نیکیاں جن کا حجم پہاڑوں کے برابر ہوگا، ایسی نیکیاں لائیں گے۔ یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا، وہ نیکیاں بالکل بے وزن ہوں گی، بے حقیقت ہوں گی اور کسی کام نہ آئیں گی، سب نیکیاں بکھر جائیں گی، تمام نیکیاں ہوا منظورا ہو جائیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کا مدعا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر بڑے پارسا بندے تھے، لوگوں کے سامنے تقویٰ کا لبادہ اوڑے ہوئے اور پرہیزگاری کا خول چڑھائے ہوئے، مگر جب تنہا ہوتے تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے، دکھانے کے لیے متقی اور لوگوں کے سامنے پارسائی کا لبادہ، مگر جب تنہا ہوتے جہاں خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہاں وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے، چن چن کر گناہ کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں باعتبار حجم پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر ان کی کوئی پذیرائی نہ ہوگی، اللہ رب العزت تمام نیکیوں کو برباد کر کے اس انسان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو احساس گناہ میں انسان سوچے کہ وہ کس قسم کا گناہ کرے۔ کبیرہ گناہ بھی بھیانک ہے، صغیرہ گناہ بھی بھیانک ہے، چھپ کر گناہ کرنا بھی بھیانک ہے، اور کھلے عام گناہ کرنا بھی بھیانک ہے. ہر گناہ کی اپنی ایک سزا ہے، تو کیسے گناہ کرے اور کہاں گناہ کرے، اس پر کثرت سے سوچو بچار کرے، اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، خشیت کا نور اپنے دل میں پیدا کرے. اور اگر کبھی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پھر اس کو توبہ کی فکر لاحق ہو جائے، کیونکہ احساس گناہ کا یہ لازمی نتیجہ ہے. اور جو انسان گناہ کرے اور اس کے دل میں احساس گناہ نہ ہو اور نتیجہ تک توبہ کی طرف افتخار نہ ہو، تو وہ انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی مجرم ہے. قرآن نے خود عدم توبہ کو ظلم کہا گیا. پھر یہ انسان کئی گنا ظالم ہوگا، ایک گناہ کر کے ظالم ہوا، دوسرا گناہ کا احساس نہ کر کے ظالم ہوا، اور تیسرا توبہ کے عدم احساس پر ظالم ہوا، جس کی معصیتیں بے تحاشا بڑھ جائیں گی. لہذا ایک انسان کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور اپنے قلبی معاملے کو اللہ تعالیٰ کی خشیت پر استوار کرے، اور اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس گناہ کا احساس لے کر بیٹھے، اور اس احساس کا عملی تقاضہ یہ ہے کہ فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہو. فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ. وہ لوگ بھی اہل تقویٰ ہیں، متقی ہیں، کہ جن سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور فوراً وہ توبہ کی طرف لاچار ہوتے ہیں اور توبہ کو مؤخر نہیں کرتے. جیسے معاذ اسلم، اس سے گناہ کا ارتکاب ہوا اور دوران سفر ہی اس کو توبہ کا احساس پیدا ہوا. اب سفر جاری ہے، مدینے لوٹ جاتے ہیں ایک آدھ دن بعد، وہاں جا کر اللہ کے پیغمبر سے اس معصیت کا اظہار کرتا، مگر نہیں، احساس گناہ اور پھر فوری احساس توبہ، اور توبہ کا افتخار. وہ فوراً اسی سفر کی حالت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ گیا اور کہا کہ طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تم مجھے پاک کر دی، مجھ سے ایک معصیت ہو گئی، گناہ ہو گیا. وہ گناہ کیا تھا؟ وہ زنا کا ارتکاب تھا، بڑا بھیانک گناہ. نبی علیہ السلام سے برملا اس گناہ کا اظہار کر دیا، اسے معلوم تھا کہ اس کی سزا کیا ہے. سزا یہ ہے کہ مجھے زمین میں گاڑا جائے گا سینے تک، اور پھر باقی جسم پر پتھر مارے جائیں گے. اس وقت تک مارے جائیں گے جب تک موت واقع نہ ہو جائے. یہ اشنا القتلات کہلاتا ہے، جتنی بھی قتل کی سزائیں ہیں سب سے خوفناک سزا یہی. مائز کو اس بات کا علم تھا، مگر احساس گناہ ہو چکا اور توبہ کا افتخار بڑھتا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی اور منہ دوسری طرف پھیر لی، وہاں سے اٹھا دوسری طرف آ گیا، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے پھر اعراض کر لیا، وہ پھر اس طرف آ گیا. چار بار اس طرح ہوا، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اعتراف کیا، تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت ہی میں حد زنا قائم کرنے کا حکم دے دیا. چنانچہ مائل تسلیم کو سنسار کر دیا گیا، اور یہ اس کی توبہ ہے جو اللہ تعالی نے قبول فرما دی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ارا مائدن یم غم سفی انہار جنت، اس وقت میں جنت کا منظر دیکھ رہا ہوں تو مجھے مائز نظر آ رہا ہے جنت کی نہروں میں نہاتا ہوا، ڈبکیاں مار رہا ہے. اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ استغفار الا توبہ ہے، استغفار الا توبہ ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تذنبون لیلا و نہارا، تم دن رات گناہ کرتے ہو، ولا یغفر الذنوب الا انا، اور میرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں. فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کرو، اغفر لکم، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. یہ کس قدر پروردگار کی رحمت ہے کہ وہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، مجھ سے استغفار کر لو، صرف میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے استغفار کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. دن کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے وقت توبہ کر لے، اور رات کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کر لے. یہ ہاتھ کے پھیلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت ہے. واللہ اعلم، جب آپ اپنے کسی عزیز سے ملتے ہیں ایک عرصے بعد تو باہوں کو پھیلا دیتے ہیں، یہ ایک اشتیاق ہوتا ہے آپ کی طرف سے، اظہار محبت ہوتا ہے آپ کی طرف سے. اللہ رب العزت بھی توبہ کرنے والوں سے اظہار محبت کرتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لے. ہر رات کے آخری تیسرے پہر میں اللہ رب العزت آسمان اول میں نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، ہر میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی شخص جو مجھ سے گناہوں کو بخشوا لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو کس قدر اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے استغفار کریں. تو بھائیوں اور دوستوں، گناہوں کا معاملہ بڑا ہیبت ناک ہے. اپنے ظاہر و باطن کو ہمیشہ پرکھتے رہو اور نگاہوں میں رکھو. یہ دل عربی میں قلب کہتے ہیں اسے، اور قلب میں تقلب ہے، پلٹے کھانا، یہ پلٹے کھاتا رہتا ہے. یا اپنی کثرت عبادات، یا قوت عقیدہ پر یہ نہ سمجھو کہ ہم دل کے معاملے مطمئن ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھوس ہے اور ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. نہیں، یہ شیطان عدو لعین ہے، یہ خطرناک وار کرتا ہے، انسان کو نیکی سے روکتا ہے. اور انسان کا ارادہ اگر اللہ کی توفیق سے شیطان کے ارادے پر غالب آ جائے تو پھر شیطان اس کو نیکی تو کرنے دیتا ہے مگر اس کے دل پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی منفی شکل پیدا کر دے. مثلا نیکی کی ریاکاری، نیکی کا غرور، نیکی پر تعلی، نیکی پر کبر، یہ جو قلبی کیفیتیں ہیں بڑی بھیانک ہیں. ریاکاری سے عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث آپ جانتے ہیں، قیامت کے روز جن تین افراد پر سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے، اس حدیث کے بیان سے قبل ابو ہریرہ بعض اوقات بے ہوش ہو کر گر جاتے، غش کھا کر گر جاتے، کیونکہ ان اس حدیث کا معنی معلوم تھا کہ تین افراد پر جہنم بھڑکائی جائے گی، ایک عالم دین ہے، سخی ہے، تیسرا شہید ہے، تینوں کا عمل بڑا ہے، یقین برگزیدہ ہے، مگر تینوں ریاکار تھے. ایک عالم کی نیت یہ تھی
مجھ کو علامہ اور فہامہ کہا جائے، حافظ اور قاری کہا جائے، سب کچھ کہا گیا. شہید کی نیت یہ تھی کہ میری بہادری کے چرچے ہوں، شجاعت کی دھوم مچ جائے، سب کچھ کہا گیا. اور سخی کی نیت یہ تھی کہ میری سخاوت کی شہرت ہو، سب کچھ حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اصحبوا به الى النار، اسے پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو. یعنی شیطان ریاکاری کا وار کر گیا. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان شیطان گجری من الانسان مجرا دمی، کہ شیطان انسان کے اندر انسان کی خون کے ساتھ چلتا ہے. جہاں جہاں تک خون کی گردش ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی ہے. یہ دشمن جب انسان کے اندر رسائی پا لیتا ہے تو کیا کچھ نہ کرتا ہوگا، کیسے کیسے وار کرتا ہوگا. تو اس قلب کو ہمیشہ چیک کرتے رہو. بعض اوقات تعلی کا وار کر جاتا ہے، ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، عقیدے میں بے مثل ہے، شیطان اس کے اندر نیکیوں کا غرور پیدا کر دیتا ہے، عقیدے کا غرور پیدا کر دیتا ہے، جس کو اس کو خبر نہیں ہو پاتی. یہ چیز بھی خطرناک ہے. ان دو بھائیوں کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، جن میں ایک نیک اور صالح تھا اور ایک بد کردار تھا. بد کردار بھائی نے ایک دن کیا کیا، ایک بڑی بھیانک معصیت کا ڈالی، ایک گناہ کا ارتکاب کا ڈالا، اور نیک بھائی نے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ انتہائی ناپسند آیا اور وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ من الذی یتعلی علیہ، یہ کون ہے ہم پر قسمیں کھانے والا، کہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا. انی قد غفرت له، میں نے اس کو معاف کر دیا. ودخلته النار، اور اسے جہنم میں ڈال دیا. بے مثل نیکیاں کرنے والا جہنم کا لقمہ بن گیا، اور جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت کی زندگی عطا فرما دی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. تو یہ ایک تعلی کی کیفیت ہے جو ایک ناپسندیدہ جملے کی صورت میں زبان سے ادا ہوئی. پیارے پیغمبر کے سامنے دو بہنوں کا ذکر ہوا، دو عورتوں کا ذکر ہوا. ایک مالدار تھی، طاقتور تھی، کثرت سے عبادت کرتی تھی، نوافل کا اہتمام کرتی تھی، خوب صدقہ دیتی تھی، مگر صحابہ نے عرض کیا کہ یوں تھی جیرانا ہے کہ نسان ہے، زبان کی اچھی نہیں ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، دکھ دیتی ہے. کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کا نمیمہ کرنا، بعض اوقات یہ خصلت اسی بنا پر پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں کا غرور ہوتا ہے. اس مسجد کا بانی میں ہوں، میں جو چاہے کروں، سیاہ کروں، سفید کروں، جس کی چاہے بے عزتی کروں. یہ سب تعلی کی کیفیت ہے. شیطان نے اس انسان کو روکا ہوتا ہے کہ مسجد نہ بناؤ، غریب ہو جاؤ گے، مگر وہ شیطان کے ارادے پر اللہ کی توفیق سے غالب آتا ہے. تو شیطان تو اندر موجود ہے، مسجد بن گئی، اللہ کا گھر تیار ہو گیا، مگر شیطان نے اس کے دل میں کبر کا، نیکی کے غرور کا اور تعلی کا وار کر دیا. وہ بات بات پہ لوگوں پر وعدے کرتا ہے کہ اس مسجد کا بانی میں ہوں، فلاں نیکی میں نے کی ہے، فلاں کام میں نے کیا ہے. یہ ریاکاری بھی ہے اور تعلی بھی ہے، ایک کبر کی کیفیت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر آ گیا، اپنی بڑائی کا احساس آ گیا، وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ کبر کا وار بھی شیطان کرتا ہے. تو ہر لحاظ سے ظاہر و باطن کو ہمیشہ نظر میں رکھو اور چیک کرتے رہو. شیطان اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے اور شیطان دشمنی کا اظہار کرتا ہے. تو ہمیشہ اللہ کا خوف جو ظاہر و باطن پر دکھائی دے، قلب میں اللہ رب العزت کی اطاعت کا نور ہو اور خشیت کا نور ہو اور گناہوں سے بغاوت ہو اور انسان کا ظاہر بھی تقویٰ کی احساس پر قائم ہو. یاد رکھو کہ معصیتیں ان کے درجات ہیں, کوئی بڑا گناہ کوئی چھوٹا گناہ, اور ان گناہوں کے حجم کے اعتبار سے اس کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں, مگر کچھ گناہ تو بڑے ہی بھیانک ہوتے ہیں. آج کل کا زمانہ, انتخابات کا دور اور سیاسی نعروں کا عروج, مختلف پارٹیاں اور ان کی انتخابی جدوجہد, اس میں انسان بعض اوقات ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جو بڑے ہیبت ناک ہوتے ہیں. مثلا ایسے شخص سے تعلق اور دوستی جو کہ بدعتی ہے, جس کے عقیدے میں شرک ہے, بدعت ہے, جس کا عمل بدعت پر قائم ہے, کیونکہ یہ تعلق اور دوستی انتہائی خطرناک ہے. ایک بدعتی انسان اللہ کے دین کا باغی ہے, اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں, کیونکہ بدعتی انسان نے بدعت کا ارتکاب کر کے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے دعوے کی تکذیب کی ہے. اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. تو دین تو مکمل ہو چکا کتاب و سنت کے ذریعے. اس شخص نے ایک نئی چیز پیدا کی, بدعت, اسے اپنایا. اللہ تعالیٰ سے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ, تو نے اس دین کے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ فلاں چیز اس میں کم تھی جو میں نے پوری کر دی, میں نے اس میں داخل کر دی. تو اللہ رب العزت کے دعویٰ کی تکذیب, اس دین پر نقص کا الزام اور اتہام, اللہ تعالیٰ کا دین ناقص ہے اور میں نے اس کو مکمل کیا, فلاں کمی تھی جو میں نے پوری کر دی, استدراک کہ اللہ اور اس کے رسول نے دین بیان کیا مگر فلاں فلاں کمی رہ گئی جو میں نے پوری کر دی, اس سے بڑا کوئی باغی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ تو یہ شخص کسی دوستی اور کسی محبت کے قابل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من فقر صاحب بدعت فقد عان علی حتم الدین, جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کرے گا, توقیر کرے گا, اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دی, اس نے دین کی عمارت کو مسمار کر دیا. میرے دوست اور بھائیوں, یہ ایک تعلق اور یہ دوستی اور محبت انتہائی خطرناک ہے. اہل بدعت کے ساتھ تعلق بڑا ایک بھیانک عمل ہے جس کی بڑی بھیانک سزائیں ہیں, کیونکہ بدعتی انسان کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا, تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ابن نقی رحمہ اللہ ایک بڑے برگزیدہ تابعی تھے, عظیم الشان محدث تھے, فرمایا کرتے تھے کہ لا تجالسوا اہل الاہواء, مت بیٹھا کرو بدعتی انسانوں کے ساتھ, فإن مجالستهم تذهب بنور الایمان من القلب, اس لیے کہ بدعتی کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ تعالی دل سے نور ایمانی ختم کر دیتا ہے. جو پیارے پیغمبر اللہ تعالی سے نور کا سوال کرتے کہ یا اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے, وہ نور ختم ہو جاتا ہے اور دل جو ہے وہ مسلسل سیاہی اور ویرانی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ایک بڑی بھیانک سزا ہے. پھر دل میں قساوت آتی ہے, سختی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی, سب سے زیادہ اللہ سے دور کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کے دل میں سختی ہو, غلظت ہو اور قساوت ہو. جب نور ایمانی ختم ہوگا, رقت قلبی ختم ہوگی, اور ایسے انسان کا دل باغی ہوگا, سخت ہوگا, اور یہ شخص سب سے زیادہ اللہ تعالی سے دور ہے, اس کی ناراضگی کا مستحق ہے اور اس کے غضب کا مستحق ہے. ایک اور تابعی قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اسی طرح کا قول ہے کہ لا تجالسوا اہل البدع, کہ بدعتی انسان کے ساتھ مت بیٹھا کرو. کیوں؟ فإنی اخاف ان تنزل علیکم اللعنۃ, مجھے ڈر ہے کہ جب تم بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھے ہو تو چونکہ اس پر تو دن رات اللہ کی لانتیں برستی ہیں, تو وہ لانتیں تم پر بھی نہ برسنے لگیں. جب ساتھ بیٹھو گے تو یہ وبال اس پر آئے گا، جو لانت اس پر برسیں گی، ان لانتوں کے تم بھی مستحق بن سکتے ہو. اور کتاب الابانہ میں امام بطہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول لائے ہیں، بڑا ہی قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ لئن یبتلی اللہ عبدا بکل ما نہ اللہ عنہ ما عدا الشرک، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر ہر گناہ میں ملوث کر دے، ہر گناہ کا راستہ کھول دے، اور وہ بندہ ہر گناہ کرے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بے بحاشا گناہ ہے، ما عدا الشرک، شرک کے علاوہ وہ ہر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو خیر اللہ من ان یسمع من احد الکلام، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس ایک گناہ سے کہ وہ کسی بدعتی انسان کی مجلس میں بیٹھے اور ان کی باتیں سنے، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان سے محبت کا اظہار کرے. فرمائے کہ سارے گناہوں کا ارتکاب کر جائے شرک کے علاوہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس ایک گناہ کے ارتکاب سے. تو آج کا دور جو انتخابات کا دور ہے، اور اس میں ہم کسی تمیز کے بغیر اس قسم کی حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مختلف لوگوں سے ملنا، الحاق کرنا. میں ابھی پنجاب سے لوٹا ہوں، وہاں بڑا عجیب معاملہ، نون اور قاف لیگ سے اظہار محبت، اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ سارے کے سارے شرک کا ارتکاب کرنے والے اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے، کسی بھی اساس پر یہ لوگ کسی محبت کے مستحق نہیں ہیں. اہل بدعت سے صرف ایک تعلق روا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، اور دعوت بھی اس طرح دی جائے کہ اس دعوت میں کہیں عمومی مظاہر میں ان سے محبت کا اظہار نہ ہوتا. پھر آپ سوال کریں گے کہ ان سیاستوں میں ہمارا کردار کیا ہو، عہد الحدیث کا کردار کیا ہو. تو یہ بات نوٹ کر لو، عہد الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، عقیدے کی تحریک، علم کی تحریک، کہ فرقہ نہیں ہے. شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے البدعت مخلوط بالفرقہ، کہ ہر بدعت فرقے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، بس سنت مخلوط بالجماعت، اور ہر سنت ملی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ. سنت جماعت کا کردار ہے اور بدعت فرقہ کا کردار ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت، اور بدعتیوں کہا جاتا ہے اہل البدعت والفرقہ، کیونکہ بدعت اشتراک کو جنم لیتی ہے، اور سنت یہ شعار ہے، علامت ہے جماعت کا. تو پھر اس انتخابی سیاست میں اہل الحدیث کا کردار کیا ہے، جماعت اہل حدیث کا عمل کیا ہے؟ ہمارا کردار بالکل واضح ہے. دیکھیں، یہ خیر و شر ہمیشہ موجود رہے گا، ہمیشہ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دیتا کہ کسی مقام پر صرف خیر ہو اور شر نہ ہو، نہ یہ ہونے دیتا ہے کہ کسی مقام پر صرف شر ہو اور وہاں خیر نہ ہو. جہاں باطل ہوگا وہاں حق بھی ہوگا، جہاں شر ہوگا وہاں خیر بھی ہوگی، جہاں خیر ہوگی وہاں شر بھی ہوگا. خیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ خیر اور حق قیامت تک قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے اس حق کی بقا کے ساتھ اپنی خلق پر حجت قائم کرنی ہے، اور یہ قیامت تک موجود رہے گا. تو باطل کیوں رہے گا، شر کیوں رہے گا؟ اصل میں باطل کی بقا اور شر کا وجود یہ اہل حق کا امتحان ہے اور اہل حق کا ابتلاء ہے. ہمیشہ ایسا رہا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا، اور ہر نبی کے دور میں وقت کے تواغیت تھے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، ابو جہل تھا، عتبہ اور شیبہ جیسے لعین تھے، امیہ بن خلف تھا، جنہوں نے پورا کردار ادا کیا حق کے مقابلے میں اور حق کے خلاف. یہ اللہ کا دستور اور قاعدہ ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر کسی مقام پر تب بھی صرف شر کی حکمرانی ہوتی ہے اور صرف شر کا غلبہ ہوتا ہے اور شر کا ظہور ہوتا ہے، تو وہ سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ضرور اصلاح کا کام کرے گا، جس کو آپ انقلاب کہتے ہیں، ضرور اصلاح کا کام کرے گا. جہاں صرف شر ہی شر ہو، فساد ہی فساد ہو، ظلم ہی ظلم ہو اور نہ حق کا دورہ ہو، وہاں ضرور اصلاح کا کام ہوگا، ضرور وہاں پر تبدیلی آئے گی، بدعت کی جگہ سنت آئے گی اور شرک کی جگہ توحید آئے گی، یہ سنت الہی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم سارے کے سارے پیٹ پھیر جاؤ، اعراض کر جاؤ اور باطل کو قبول کر لو اور شر ہی شر کو اپنا لو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا، یہ سنت الہی ہے، دوسری قوم کو لائے گا. وہ قوم کیسے آئے گی؟ اللہ اس قوم کو کب لائے گا؟ جب وہ قوم تیار ہوگی تو لائے گا نا. کیا وہ قوم آسمان سے ٹپکے گی یا وہ قوم زمین سے اگے گی؟ نہیں، وہ قوم اگر موجود ہوگی تو اللہ رب العزت اس شر کا خاتمہ کرے گا اس قوم کو لا کر. تم ملا یقون سالکم، وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی، وہ صالح کردار ہوگی، صاحب عقیدہ ہوگی، صاحب سنت ہوگی، صاحب توحید ہوگی. آج اس ملک میں شر اور فساد موجود ہے، لیکن ایسی قوم موجود نہیں ہے اللہ جس کو لا کر اصلاح کا کام کر دے اور وہاں حق کا غلبہ ہو جائے. وہ قوم تیار کرنا یہ عہد الحدیث کا منشور ہے، یہ عہد الحدیث کی سیاست ہے. یہ مروجہ سیاست ہے، جمہوریت، یہ حق نہیں ہے، یہ کفر کا نظام ہے، یہ باطل نظام ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق کیا، ہمارا کردار کیا ہے؟ اس جماعت کو پیدا کرو تربیہ کے ذریعے، تزکیہ کے ذریعے، تحلیہ کے ذریعے، عقیدے کی تربیت کے ذریعے اور سنت کی تربیت کے ذریعے، جو قوم موجود ہو اور اس قابل ہو جائے کہ اللہ تعالی زمین کے فساد کو اور شر کو دور کرنے کے لیے ایسی قوم سے اصلاح کا کام دے. اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون یحبونہ. اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم مرتد ہو جاؤ اس دین سے، اس دین کو چھوڑ دو، اس دین سے بغاوت اختیار کر لو، تو اللہ تعالی اصلاح کا نظام قائم کرنے پر قادر ہے. اصلاح ضرور قائم کرے گا، تمہارے الفاظ میں انقلاب ضرور آئے گا، مگر کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کن کہہ کر بھی اصلاح پیدا کر سکتا ہے، مگر یہ سنت الہیہ نہیں. زمین میں اصلاح کا کام لوگوں نے کرنا ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ ایک قوم کو لائے گا. اس قوم کی علامت کیا ہوگی؟ اس قوم کی خوبی کیا ہوگی؟ یحبہم یحبونہ، اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. انہیں ہمیشہ اصلاح کا کام ایک ایسی قوم کے ذریعے ہوگا جس قوم کا عقیدہ، منہج، عمل، خلق، سیاست سب کی سب استوار ہوگی اپنے پروردگار کی محبت کے نظام پر. اللہ اس قوم کو لائے گا، تو اس قوم کی تیاری ہمارا کام، کیونکہ وہ قوم کون تیار کر سکتا ہے؟ وہ جماعت کون تیار کر سکتا ہے؟ وہ جماعت کون ہوگی؟ وہ جماعت وہی ہوگی جس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی. اور دین اسلام میں محبت کی اساس ایک ہی، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی کسوٹی ہے، ایک ہی طریق ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرو. تو اتباع رسول کس کا منحص ہے؟ اتباع رسول کس کی سیاست ہے؟ جماعت عہد الحدیث کی، عہد الحدیث کی سیاست ہے. تو محبت الہی پر تربیت کرنا اور ایسی جماعت تیار کرنا یہ عہد الحدیث کا شعار ہے، یہ ہمارا کردار. آپ سوال کریں گے کہ بھلا کیسے یہ سدھار مل سکتا؟ بھئی یہ کیسے کا جواب ہم نہیں جانتے. اللہ پاک نے فرما دیا جب فساد کا ظہور ہوگا تو اللہ یہ قوم کے ذریعے اصلاح کا نظام قائم کرے گا. اللہ کیسے کرے گا اللہ جانتا ہے. ہمارا کام تربیت کرنا، تحلیہ کرنا، تربیہ کرنا، تزکیہ کرنا اور ان قواعد پر ایک جماعت کو تیار کرنا، خود اس کے لیے محنت کرنا اور تیاری کرنا، کسی اقتدار کی حرص کے بغیر، کسی اقتدار کی طرف کے بغیر. کچھ لوگ گھر سے ایک دائرہ لے کر نکلتے ہیں کہ ہماری سیاست قیام خلافت، یہ بھی کوئی نعرہ نہیں، ہماری سیاست صرف بیان توحید ہے، بیان سنت ہے، تربیت ہے اور اصلاح ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ جب اس قابل سمجھے گا، بہتر سمجھے گا کہ یہ قوم زمین کی اصلاح کا کام کر سکتی ہے، اقتدار کا کام کر سکتی ہے، تو اللہ تفویض کرے گا کیسے، جیسے وہ چاہے گا، جیسے وہ چاہے گا. بس ہمارا کام کیا ہے، ہماری سیاست کیا ہے، کہ خود اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی توحید کو جو ہے وہ راسخ کریں، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے محبت اور تعلق جوڑ لیں. یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری سیاست ہے. اسی کردار کی اساس پر نوجوانوں کو تیار کریں. ہمارے پاس مدارس کا نظام ہے، مساجد کا ایک جال ہے جہاں دروس کا اہتمام ہوتا ہے اور طلبہ کو درس دیا جاتا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں. یہ مساجد، یہ مدارس، یہ ہماری سیاست کا محور ہے. باقی یہ ایک نظام جو کہ شر ہی شر ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جمہوری طریق سے اقتدار حاصل کر کے میں دین اسلام کو قائم کر دوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ان الخیر لا یاتی بالشر، خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے آ ہی نہیں سکتی. خیر اگر آئے گی تو وہ خیر کے راستے سے آئے گی. دعوت دین خیر ہی خیر ہے، تو جس طرح دعوت دین خیر ہے، اس طرح دعوت دین کو پیش کرنے کے وسائل بھی وہ بھی خیر ہی ہونے چاہیے. شر کے ذریعے دین غالب نہیں آتا اور دین قائم نہیں ہوتا. تو یہ ہے آج کے دور میں ہمارا کردار، ہمارے کردار کا تعین، اپنی تربیت، اپنی اصلاح، نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کی تربیت، عقیدے کی اساس پر، منج کی اساس پر، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو اپنانے کی اساس پر یہ قوم تیار ہو، جماعت تیار ہو اور اصلاح کا کام آگے بڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی دعائیں کرتے رہے. جب پروردگار سمجھے گا تو وہ اپنی سنت اور اپنے نظام کے مطابق اس جماعت کو لائے گا. کیسے لائے گا؟ جیسے وہ چاہے گا. اپنے طرف وہ جانتا ہے اور اپنا طریقہ کار وہ جانتا ہے. ہمیں جو اس نے آگاہ کر دیا، ہم اس پر تیاری کریں، اس پر محنت کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے اور ہر خیر سے اللہ رب العزت روشناس ہونے کی توفیق دے دے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلب کو، باطن کو، ہمارے ظاہر کو اللہ رب العزت تقویٰ سے، اپنے خوف سے بھر دے. ہمارے عقیدوں کو اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے مالا مال فرما دے. ہمارے عمل کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے اور سیرت سے مزین فرما دے. اور اللہ رب العزت اسی منہج پر ہمیں تا حیات قائم رکھے. ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہو، ایمان پر ہو، عمل صالح پر ہو، اللہ کی نافرمانی پر نہ ہو بلکہ پروردگار کی ہدایت پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. میں دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر لطیف سمو صاحب حافظ اللہ، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل سندھ کا شکر گزار ہوں اور دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، استقامت دے، عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں فرمائے کہ آج آپ کی دعوت پر یہاں حاضری کا موقع ملا اور آپ کا ولولہ دیکھا، جوش و خروش دیکھا. اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل صالح پر ہماری زندگی استوار فرما دے. فرمدار فرشت اور دین کا جذبہ، لگن عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرما دے. صرف ایک بات عرض کرنی ہے، ویسے تو الحمد للہ بہت خوشی ہوئی لیکن مزید آپ توجہ کیجئے جمعے میں جلدی آنے. جب خطبہ شروع ہوا تو اندر کا حال یقیناً بھرا ہوا تھا، مگر باہر سب خالی تھا، اب سب بھر چکا ہے، تو سب جو باہر بیٹھے ہیں یہ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے میرا، آپ جلدی آیا کیجیے. یہ جمعہ کا دن ہمارا ہفتے میں ایک دن آتا ہے، یہ عید کا دن ہے، اور اس دن جلدی آنے کی بڑی فضیلت بھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جلدی نہا دھو لے، تیاری کر لے، اچھے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے اور جلدی مسجد میں پہنچے، تو فرشتے مسجد کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے دفاتر کھولے ہوئے، جب قبول من اول فل اول، اور پہلے آنے والوں کے نام نوٹ کرتے کہ پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا. جو پہلی گھڑی میں آ گئے ان کو باقاعدہ اونٹ کی قربانی کا اضافی ثواب ملتا، جو بعد میں آیا اس کو گائے کی قربانی کا. اس طرح درجہ پہ درجہ ثواب میں کمی ہوتی. اور جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے اپنے دفاتر لپیٹ دیتے، اب جو مرضی آ جائے، کوئی وقت کا گورنر آ جائے، کوئی حاکم وقت آ جائے، اب کوئی پرواہ نہیں، اس کا نام کا اندراج نہیں ہوتا. پتہ فرض اس نے اپنے کندھوں سے ادا کر دیا، باقی جو فضیلت جو جمعے کی ہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سکی. حدیث میں آتا کہ جو شخص جلدی آئے، خطبہ سنے، پھر نماز پڑھے، پھر گھر لوٹ جائے، تو اللہ رب العزت اس کے اس ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک تمام گناہ معاف کر دے گا، اور تین دن اور یعنی 10 دن کے گناہوں کی بخشش. تو آج کے دن جو خاص طور پر یہ وقت ہے، آپ طے کر لیں اس وقت کو ہم نے جمعے کے لیے مخصوص کریں، باقی جو خریداری شاپنگ اس کو آپ جمعے کے دن رکھیں، تو یہ ایک زیادتی اس جمعے کے ساتھ. ہاں جب آپ نے جمعہ پڑھ لیا، اب آپ باہر نکلیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، خریداری کرو، تجارت کرو، دیکھنا اللہ کتنی برکت دے گا. جمعے سے قبل نہیں، کوئی برکت نہیں، لیکن جمعے کے بعد اگر آپ کریں گے، جمعے کا حق ادا کر کے، تو دیکھنا اللہ کتنی برکت دے گا. تو باقی الحمدللہ بہت سو سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی یہ گزارش کرنا ضروری تھی، جو اصحاب جو احباب باہر بیٹھے ہیں وہ بھی جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ اس دن کا اہتمام ان کا ظاہر ہو، اور جو اجر و ثواب جو حدیثوں میں موجود ہے، جو وعدے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، وہ ہم کو حاصل ہو جائے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرما دے اس دن کا حق ادا کرنے کا. یہ آج کا دن فرشتے ہماری زبانیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان زبانوں سے اللہ کے پیغمبر پر درود پڑا جائے، اور ہم گپے ہانکتے پھریں، ٹی وی دیکھ رہے ہوں، اور خریداری کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، تو بڑی مایوسی کی بات. آج کا دن اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو جلدی پہنچیں، بیٹھیں، نفل پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور کثرت سے اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھیں. آج کا دن درود پڑھنا مسنون عمل ہے، حدیثیں موجود ہیں. امام ابن رجب نے بعض سلف صالحین کے حوالے سے لکھا کہ وہ تو گھر سے ہاتھوں میں چراغ لے کر نکلتے جمعہ پڑھنے کے لیے، یعنی فجر سے قبل ہی روانہ ہو جاتے اور وہیں مسجد میں پہنچ جاتے اور وہیں یہ وقت گزارتے. یعنی سلف صالحین کا عمل یعنی کتنا عظیم عمل ہے، تو ہم بھی اس کا اہتمام کیا کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.